الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی صبح اور شام کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ اسلام کے ہر مسلمان سے دینی طور پر بھی کئی تقاضے اور حقوق ہیں، اور معاملات کے اعتبار سے بھی کئی تقاضے اور حقوق ہیں۔ یعنی ایک بندہ مومن نے، مسلمان نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین میں اپنا کیا کچھ وقت دینا ہے، دین کے اعتبار سے اس کو کیا وقت گزارنا چاہیے، اور دنیا داری کے اعتبار سے بھی اس انسان کو کس انداز سے پیش آنا چاہیے۔ اس کو بڑے ہی آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں تو اعتدال کا نام ہے، میانہ روی۔ دین اسلام نے ہمیں ہر اعتبار سے میانہ روی کا ہمیں بڑا درس دیا ہے۔ اعتدال پسندی، میانہ روی، یہ وہ انداز ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کا کئی معاملات اس کے سدھرتے جاتے ہیں اور اس کی زندگی بڑی احسن اور بہترین طریقے سے گزرتی رہتی ہے، جبکہ وہ اپنی طبیعت کے اندر، اپنی نیت کے اندر، اپنے ان چیزوں کے اندر یہ میانہ روی یہ لے کر آ جاتا ہے اور اسے اختیار کر لیتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں جو درس دیا ہے، جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے، وہ بڑی واضح واضح تعلیم ہے اس حوالے سے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین کے کیا کیا تقاضے بنتے ہیں، اس کو اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا داری کے معاملات، اس پر کتنے حقوق لازم آتے ہیں، ان کو بھی ان کے اعتبار سے ادا کرنا اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ فرمانا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت مبارکہ جس میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، تم ان پاک چیزوں کو جو تمہارے لیے حلال ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کی ہیں چیزیں، ان حلال کو اپنے اوپر حرام وہ نہ ٹھہراؤ۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا جو حد سے بڑھنے والے۔ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، उसमें से खाओ। وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ جس میں فرمایا طیبات یعنی جو اللہ نے تم پر حلال کیا ہے اسے اپنے اوپر حرام نہ کرو، اس میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کھاؤ، مگر کون سا کھاؤ؟ جو کچھ طیب ہے، جو حلال ہے، اسے کھاؤ۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی حلال چیزوں کا استعمال اور حرام سے آدمی کو بچنا، یہ تو ویسے ہی شریعت مطہرہ کا فرض اس پر لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو۔ یہ آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند افراد آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے کچھ سوالات کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو عبادت کے حوالے سے بھی کچھ معلومات انہوں نے لی، اس نیت کے ساتھ کہ ہم بھی اس طریقے سے عبادت کو بجا لائیں گے۔ تو جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام بھی فرماتے ہیں، قیام بھی فرماتے ہیں، یعنی آرام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں روزوں سے متعلق انہوں نے سوال کیا تو ان کو بتایا گیا کہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، یعنی روزہ چھوڑتے بھی ہیں، یعنی عام آپ کا معمول یہ نہیں ہے کہ مسلسل آپ روزے رکھتے ہیں اور نفلی روزے کے اندر بھی کوئی اس طرح کا بیچ میں ناغہ نہیں کرتے، ایسا نہیں، بلکہ آپ چھوڑتے بھی ہیں نوافل کے یہ روزے اور کبھی رکھتے بھی ہیں، یہ آپ کے انداز اور طریقے ہیں۔ پھر آپ کے بارے میں جب سوال کیا تو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ازواج مطہرات نہیں ہیں، یعنی آپ کے نکاح بھی ہوئے ہیں۔ یہ چند سوالات جب انہوں نے پوچھے تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے تو ایک طرح کا وعدہ ہے جو پچھلے اور اگلے، یعنی اللہ ان کی وجہ سے اگلوں پچھلوں کی مغفرت فرمائے گا، تو ہمارے لیے یہ عبادت کم ہے، ہم زیادہ عبادت کریں۔ تو ایک نے ان میں سے یہ عہد کر لیا اور قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، کوئی دن روزے کے بغیر نہیں گزاروں گا، یعنی روزہ رکھوں گا، نوافل مسلسل روزے۔ ایک نے قسم اٹھائی میں رات کو نہیں سوؤں گا، میں رات پوری عبادت میں رہوں گا۔ ایک نے قسم ذکر کر دی اٹھا لی کہ میں شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر گھر بار کے معاملات ہوتے ہیں تو عبادت کے اندر کمی آئے گی، تو اس نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے مختلف قسمیں اٹھا لی۔ ان قسموں کو اٹھانے کے بعد یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس پر پذیرائی نہیں فرمائی بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہوا کہ تم ایک قسم اٹھا رہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، فرمایا میں نے نکاح بھی کیے ہوئے، پھر فرمایا کہ رات نہ سونے کی قسم جو اٹھائی، تو کہا میں رات سوتا بھی ہوں اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، یعنی آرام بھی کرو تم اور قیام بھی کرو، لیکن یہ کہ پوری کی پوری رات ہمیشہ یوں اس انداز سے گزارنا، تو آپ نے اسے منع فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بارے میں سارے اعمال بتایا، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، मैं रात को क्याम भी करता हूं और आराम भी करता हूं, मैंने निकाह भी किए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है, ये तरीका है, और जो मेरे तरीके से फिरेगा वो मुझसे नहीं है, यानी वो मेरे तरीके पर नहीं है। मेरी सुन्नत, मेरा तरीका इस उम्मत के लिए वो ये है, यानी उसमें दर्स ये दिया गया कि तुम रोजे भी रखो, नागे भी करो, तुम शादी भी करो और निकाह भी करो, इस और इबादत भी बजा लाते रहो। ये नहीं कि इबादत की वजह से कि हम इबादत से महरूम हो जाएंगे, निकाह ही ना करें इंसान, तो ये अंदाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया है, और इसका आपने यूं पैगाम और दरसता फरमाया। तो इस आयते मुबारका को अब जरा यूं तरीके से इस अंदाज से जो है वो समझने में आसानी होगी कि अल्लाह ताला ने कैसे और किस चीज से क्यों मना फरमाया। तो ये फिर आयते मुबारका नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाती मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। ए ईमान वालो, पाकीजा चीजों को हराम करार ना दो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल फरमाया है, और हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को नापसंद करता है, नापसंद फरमाता है। और जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने हलाल पाकीजा रिस्क दिया है उसमें से खाओ, और उस अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। ये पैगाम और ये दर्स इस कुरान पाक के अंदर ये बयान फरमा दिया। इसमें हमें जो दर्स मिला सीखने को, एतदाल, मियाना रवि, दीन के एतबार से भी मियाना रवि सिखाई गई और आखरत के एतबार से भी मियाना रवि का वो दर्स मिला। हमारे दीन में बड़े खूबसूरत उसूल है, बहुत प्यारे उसूल है, और जिसमें वाजे तौर पर ये इरशाद फरमाया, यानी अब आज हमारा आज अभी जो हमारी कैफियात हैं, जो हमारी तबीयतें हैं, वो बस औकात इस तरफ माइल हो जाती है कि अगर कभी दीन की तरफ माइल हुए तो चंद दिनों के लिए ऐसे माइल के फिर दुनियादारी से बिल्कुल इनकिता आदमी इख्तियार करे, और सारे जो उस पर हुकूक लाजिमा वाजिबा आते हैं उनकी भी अदायगी ना करे, तो इसकी भी पजीराई नहीं है कि कोई आदमी अपने जईफ माँ बाप को छोड़कर, अपने मोहताज माँ बाप को छोड़कर वो कहे कि मैं किसी और काम के अंदर मशगूल हूं, मैं अपनी इबादत करता रहूं, इनकी खिदमत से वो अपने आप को महरूम रखता है, खिदमत नहीं करता है, उनको मोहताज छोड़ता है, वो बेचारे इधर उधर हाथ फेर रहे हैं, वो मुंतजिर हैं हमें कोई चंद लुकमे खिला दे, हमें कोई हमारा इलाज कर दे, हमें अद्वियात लेकर दे दे, कोई खिदमत के लिए वो मोहताज हुए पड़े। और आदमी सोचे कि मैं अपनी जाकर मस्जिद में बैठूं, मैं जाकर इबादत करूं, मैं जाकर जिक्र करूं, तो ये इसकी कोई पजीराई नहीं है, बल्कि ये शख्स गुनाहगार होगा कि इस तरह अपने माँ बाप की हक तलफी करे, इसी तरह अपने बच्चों का, इसी तरह अपने घर के मामलात का भी। तो आप सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की बड़ी तालीमात वाजे। और दूसरा पहलू अगर हम देखें, माजरत के साथ, ऐसे अफराद तो हमें गिने हुए मिलेंगे, अगर हम गिनना चाहें ना तो उंगलियों के पोरों पर हम गिन सकते हैं कि शायद दो चार हमारी जिंदगी में ऐसे आए हों कि जो इस तरह का गुलूब करते हों कि वो दीन की तरफ इतने मायल हुए कि अपने दीगर मामलात को उन्होंने तर्क कर दिया, बहुत कम है। लेकिन आपको ऐसे अफराद बहुत मिले होंगे और बहुत देखे होंगे कि जो दुनिया के हवाले से बहुत गुलूब करते हैं, मतलब दुनिया के अंदर ऐसे मुस्तगरक हो गए, अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में, अपनी ड्यूटी में, अपने दुनियावी मामलात में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बीवी बच्चों में, अपने घर में, फैमिली में, इतने इंटर हो गए, इतने मामलात के अंदर चले गए कि वो दीन को बिल्कुल गोया के भूल बैठे हैं, वो दीन की तरफ आ ही नहीं रहे। उनके ऊपर जो अल्लाह के फराइज हैं, इबादात मजीद नवाफिल करना, ये तो और अलग पहलू है, लेकिन जो फराइज अल्लाह की तरफ से हैं उनसे ही कोताही बरतते हैं। तो ये दुनिया का गुलूब भी आप देखते हैं, बल्कि ये मुशाहदा ज्यादा होगा। ये हमें अपने घर के अंदर ही ऐसे अफराद मिल जाएंगे, हमें अपनी फैमिली के अंदर ऐसे अफराद, हमें अपने खानदान और कुंबे में ऐसे अफराद मिल जाएंगे, हमें अपने ऑफिस में हो या हम अपने मोहल्ले में हो, अपने शहरों में, घरों में, हमें ऐसे तमाम अफराद बिल्कुल मिलेंगे, और वाकई मिलेंगे کہ جو دین کے حوالے سے بہت سستی اختیار کرتے ہیں اور دنیا کے معاملات کے اندر وہ ایسا غلو کیے ہوئے ہیں کہ وہ دین کی طرف آنے کا گویا کہ نام ہی نہیں لیتے، وہ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے فرائض کی طرف، بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنے کا پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، قرآن کس طریقے سے پڑھنا. جی ہاں بالکل، بہت بڑی بڑی عمریں ہو جاتی، لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن وہ سیکھے جس نے نماز پڑھانی، قرآن وہ سیکھے جس نے مدرسے میں قاری بننا ہے. لیکن شاید مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے کہ قرآن ہم سب پر جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو واحد وہ کتاب جو اس امت مسلمہ کو قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جس کا اتنا ہر انسان کو سیکھنا تو ضروری اور اس پر فرض ہے کہ جس سے وہ اپنی نماز فرض ادا کر سکے، یعنی کم از کم تو اتنا قرآن جو ہے وہ انسان ضرور سیکھے کہ اس کے نماز کے فرائض، اس کے واجبات اور اس کی سنت کے مطابق اس نماز کی وہ ادائیگی کر لیتا ہو. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس طرف عام طور پر توجہ نہیں ہے. میں بطور خاص گھر کے ان بڑے افراد جو ابھی اس فکر میں رہتے ہیں کہ یار ہمارے بچے پڑھ جائیں، بچوں کے لیے بڑا اہتمام ابھی کچھ نظر بھی آتا ہے، لوگ کرتے ہیں کہ چلو بچہ کچھ نہ کچھ 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ تو قرآن پڑھ لے، آدھا گھنٹہ تو قرآن پڑھ لے. لیکن بڑے افراد عام طور پر وہ اپنی زندگیوں کو یوں ہی غفلت میں گزارتے ہیں کہ بس اب نہیں سیکھا تو اب نہیں سیکھیں گے. ہرگز ایسا نہیں میرے پیارے محترم بھائیوں. اور یہ چاہے مرد کے لیے یا عورت کے لیے، خاتون کے لیے، آپ اس حوالے سے ضرور ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں تیاری بھی اپنی اس انداز سے مضبوط کرنی چاہیے اور خود اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. تو ان معاملات کے اندر قرآن پاک اگر نہیں سیکھا، ابھی وقت ہے، قرآن سیکھیے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے تو ایسے مدرسۃ المدینہ بالغان کی صورت میں کہ جہاں ہم سمجھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھنا بڑے افراد کا اور وہ قرآن سیکھیں، یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے، تو آپ مدرسۃ المدینہ بالغان، آپ اپنے مسجد کے ارد گرد، آپ مسجد میں، اپنے محلے میں آپ معلوم کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور وہ مدرسۃ المدینہ بالغان جہاں لوگوں کی سہولت کے مطابق کہیں عشاء کے بعد، مغرب کے بعد یا جس وقت میں وہ لگتا ہے، تو آپ وہاں بڑے افراد ہوتے ہیں، وہاں جائیے آپ قرآن پڑھیے. اگر وہاں بھی نہیں پڑھ پا رہے اور آپ اتنا اس میں ہے تو پھر آپ کوئی انتظام اپنا کر لیں، کوئی آپ کو گھر پہ پڑھا دے، لیکن قرآن تو کم از کم اتنا انسان پڑھ لے کہ اپنی نماز کو درست طریقے سے وہ ادا کرنے میں کامیاب ہو سکے. تو ہم دین کے حوالے سے تو میانہ روی اعتدال میں شاید بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے حقوق ختم کر کے دین کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ راغب ہوا ہے، لیکن آپ کو ایسے ضرور ملیں گے کہ جو حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتے اور دنیاوی اعتبار سے اتنا غلو اختیار کیے ہوئے اور اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. تو ہمیں دونوں اعتبار سے میانہ روی کا درس قرآن پاک نے عطا فرمایا. اچھا، اس میں صرف یہ بھی نہیں ہے، اور بھی کئی چیزیں ایسی جس میں میانہ روی سے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک یہاں بھی اور بھی ایک جگہ پہ ان بندوں کی مدح فرمائی ہے جو اعتدال پسندی میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی سے کام لیتے ہیں. اسراف ایسا خرچ نہیں کہ آدمی کے اس کا بڑا ہاتھ کھلا ہوا ہے اور وہ بھی فخر محسوس کرتا ہے، ہاں یار مجھے لوگ کہتے ہیں بڑا ہاتھ کھلا ہوا ہے، بڑا ہاتھ کھلا ہوا ہے اس کا، لیکن یہ ہاتھ اتنا ہی کھولنا چاہیے جتنا شریعت کے دائرے میں. آپ کہیں میں نے اپنا کمایا ہے، اپنی کمائی ہے، اس کو خرچ کرنا، جی ہاں اپنے اپنی محنت سے کمایا ہوگا. ہم ہرگز کسی پہ یہ نہیں کہہ سکتے بغیر اس کے کہ اس نے، آدمی نے کوئی جو ہے وہ حرام ذریعے سے اس نے کیا ہوگا، لوٹ مار کی ہوگی، کچھ اس نے کرپشن کی یا جس طرح معاملہ کمایا، ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے پاس اس کے کوئی شواہد نہیں اور نہ ہمارا حق بنتا کسی کا کسی کو یوں کہنے کا، لیکن حلال بھی کمایا ہے تو اس کو حلال طریقے سے خرچ کرنا ہے. اس میں یہ انداز نہیں اختیار کرنا کہ آدمی دنیا کے معاملات میں بھی خرچ کر رہا ہے تو وہ اسراف کے اندر پڑ رہا ہے. اسراف گناہ ہے، اور اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو اسراف کرتے ہیں. تو حلال طیب کمائی بھی ہے، خرچ کرو اس کو، لیکن اسراف سے منع کیا گیا، اسراف نہیں. اور پھر دوسری صفت بیان کی، لم یقترو، جتنا خرچ کرنا ہے اس سے پھر ہاتھ نہ روکو، یعنی میانہ روی اختیار کرو، جتنا ہاتھ خرچ کرنا ہے اس سے پھر اپنا ہاتھ نہ روکو، تنگ نہ کرو اس میں. آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ اس میں اتنا کریں کہ ٹھیک ہے بھائی. بعض چیزیں انسان اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے، بعض چیزیں زینت کے لیے کرتا ہے، بعض چیزیں اپنی سہولت اور آسائش کے لیے کرتا ہے، لیکن اسراف کے اندر، گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا اسراف کا کام، نہ دین نہ دنیا کا فائدہ اور اس میں پیسے کو لگائے رکھنا، تو اس اعتبار سے، اسی طرح پیسہ فضول اڑا دینا، اس میں کئی اعتبار سے آتش بازیاں کرتے گئے، بسنت میلہ منا لیا، پتنگیں اڑا دی، اپنے پیسوں کو تباہ کیا، لوگوں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا. تو کئی خرچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے وہ اسراف کی کیٹاگری میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اسراف اللہ کو ہرگز پسند نہیں. قرآن پاک میں واضح طور پہ ولا تصرفوا ولا تصرفوا یہ فرمایا گیا، کلوا واشربوا ولا تصرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. انسان کھا لے پی لے، حلال کھائے، طیب کھائے، تھوڑا کھائے، زیادہ کھائے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا مکان لے، اچھی گاڑی لے، ٹھیک ہے لو، لیکن طریقہ وہ یہ، ذریعہ آمدنی حلال، خرچ جو کر رہے ہیں وہ بھی حلال جگہ پر، اسراف کے زمرے میں وہ نہ آئے. تو ایک یہ انداز فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تو پھر نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کمی کرتے ہیں، اور وہ اس درمیانی کیفیت میں، ان کا خرچ میانہ روی سے ہوتا ہے، اعتدال سے ہوتا ہے، درمیانی کیفیت والا ہوتا ہے. اور خالص دین کے حوالے سے بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پہ نہ باندھ لو، یعنی خرچ کرنے کا موقع ہے تو یہ اب اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پہ باندھ کے بیٹھ گیا، دے ہی نہیں رہا کسی کو، مجال ہے کسی کو اس نے 10 روپے بھی دینے ہو؟ نہیں، ارے ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنے اس عزیز کو، اپنے محتاج لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، بیماروں کو دیکھ رہے ہیں، پریشان حالوں کو دیکھ رہے ہیں، اور دیا ہے رب نے اتنا، تو وہ بالکل کسی طریقے سے وہ دینے کے لیے راضی نہ ہو، دے ہی نہ. تو یہ اس کو کا، اس نے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر باندھ لیا. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کہ اپنے ہاتھ کو باندھو مت اپنی گردنوں سے. اور پھر ارشاد فرمایا، اور نہ اتنا ہاتھ کھول دو، نہ اتنا پھیلاؤ کہ سارا کا سارا پھیلا دینا. اللہ اکبر، یہ کیسی میانہ روی کی اعلیٰ ترین مثال کو دیا گیا. اور پھر ارشاد فرمایا، اور نہ اس کو پوری طرح کھول دو کہ پھر بیٹھا رہے ملامت کرتا ہوا اور حسرت کرتا ہوا. اب بیٹھا ہوا ہے کہ پورا کا پورا اس نے دے دیا، خود اب محتاج ہو کے بیٹھ گیا، خود ایسی کیفیت میں بیٹھ گیا. تو یہ بڑا ایک درمیانی صورت بیان کی گئی، نہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ بھائی کہ دینا ہی نہیں ہے، اور نہ اتنے کھولو کہ بھائی سب کچھ دے دیا، اب بیٹھا ہوا ہے ملامت کرتا ہوا، ارے یہ کیا ہو گیا. تو یہ نہیں، دونوں صورتوں میں یہ اعتدال ہمیں سکھایا گیا دین اسلام نے. تو عبادات کے حوالے سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے، اعتدال پسندی ہمیں. ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کو پورا کرتا تھا، پڑھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو، حالانکہ عبادت کا کام ہے. تو میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے، میں اچھا ارادہ اس سے رکھتا ہوں اور اچھی نیتوں سے یہ عبادت بجا لاتا ہوں، میں نے خیر کا ہی ارادہ رکھتا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، یعنی تمہارے اوپر یہ حق ہے، ان کے جسم کے بھی حق ہیں، اس کو بھی آرام پہنچاؤ، اور بیوی ہے اس کا بھی حق ہے، اس کے بھی حقوق ادا کرو، یعنی اس کے ساتھ بھی بات چیت ہے، دیگر حقوق کے معاملات ہیں۔ تمہارا مہمان اگر آتا ہے تو اس مہمان کا بھی تم پر حق ہے کہ انسان جو ہے وہ مہمان کو اچھے طریقے سے اس سے ملاقات کرے، مہمان کو خوش آمدید کہے۔ مہمان بات گھروں کے اندر برکت کو داخل کرنے والا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہماری ان کیفیات ویسی کیفیات نہیں ہے کہ مہمان کو انسان بوجھ اور بہت تکلیف محسوس کرتا ہے، اور وہ اگرچہ پورے ابواب ہیں، مہمان کے حوالے سے بھی احکام شرع، میزبان کے حوالے سے بھی احکام شرع، لیکن جو یہ کیفیت بن جانا کہ کبھی بھی مہمان کو کسی طرح پسند ہی نہ کرنا، مہمان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہونا، اس طور پر کہ آدمی اس کی مہمان نوازی کر لے، اس کو مہینوں بعد برسوں بعد کوئی انسان آتا ہے اس کے ساتھ کھانے پینے کے معاملات آرام یہ وہ، تو یہ اس طرح کے حق جب ہم ادا کرتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے اس پر۔ جی ہاں، ہمیں ثواب اس پر ملتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے گھروں میں، آپ کے پاس میں کچھ افراد آتے تھے تو فرماتے تھے، ساتھ بھیج دیتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ، یہ تمہارے ساتھ، یہ تمہارے ساتھ۔ اور ہمارے اسلام میں صحابہ کرام کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ گھر کے اندر کھانا اور نہیں ہے، صرف اتنا ہے یا خود کھا لیں یا مہمان کو کھلا دیں، تو وہ مہمان کو لے کر آ جاتے ہیں اور اپنا چراغ بچھا دیتے ہیں تاکہ مہمان کو نظر نہ آئے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں، اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ ان کی کیفیات تو یہ بھی، تو اصل میں ہم ان چیزوں کو جب ہماری نظر میں وہ آخرت کا معاملہ نہیں ہے، ثواب کا معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ تو فرمایا تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تم اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھ لیا کرو۔ داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزارتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح روزہ رکھتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ یعنی ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو۔ تو یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کی طرح روزے رکھنا، تو یہ انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو مسلسل جو روزے رکھنے ہیں اس کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دے دیا۔ اب پھر ارشاد فرمایا ہر ماہ میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرو۔ اس کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ ان کے بارے میں کہ وہ ہر رات میں قرآن پڑھتے ہیں، فرمایا ایسا کرو کہ ہر ماہ میں ایک قرآن پڑھو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 20 دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لو۔ میں نے عرض کی میں اس سے بھی افضل سے اختیار رکھتا ہوں، تو فرمایا پھر 10 دن میں ایک قرآن ختم کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو فرمایا 7 دن میں قرآن پاک پھر ختم کر لو، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو، اس سے زیادہ مشقتیں اختیار نہ کرو، کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، ان کے حق کی طرف بھی مائل ہو، ان کے حقوق بھی ادا کرو۔ تو یہ کتنے پیارے انداز سے، خوبصورت انداز سے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور تربیت فرمائی ہے۔ اور بھی اس حوالے سے کئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روایات ہیں. ایک روایت میں جس میں یہ چیز کو ذکر کیا گیا, حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کے اصحاب میں سے چند نفوس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خلوت میں آپ کی عبادت سے متعلق سوال کیا. پھر بعض اصحاب نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا, بعض نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, بعض نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا. آپ نے اللہ کی حمد اور ثنا کرنے کے بعد فرمایا, فلاں کا کیا حال ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں, لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں, اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. سو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے, یعنی میرا جو طریقہ کار ہے, میری جو سنتیں ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرو. یہ بڑے پیارے اور خوبصورت احکامات اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں, یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے جو ساری ساری رات کہیں کہ ہم عبادت بجا لاتے ہیں, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے حقوق بھی ادا کرو. لیکن میں اور آپ شاید اس بات پر غور کر رہے ہو یا کچھ مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہو کہ آج کل کیفیات ہی ایسی ہیں کہ ہماری تو اکثر تعداد ویسے ہی غافل ہے اس عبادت کی طرف, تو ان کو بھی ضرور سوچنا چاہیے. دنیا میں رہیں, بالکل کمائیں کھائیں, حلال طیب ذریعہ اختیار کرتے رہیں, لیکن اللہ کے حقوق کے حوالے سے پھر غفلت نہ برتیں. یعنی یہ آیت مبارکہ من جملہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہمیں گویا کہ درس دے رہی ہے, اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے ہماری یہ تعلیم اور تربیت فرما رہی ہے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے, دونوں اعتبار سے حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. جو دنیا کے معاملے میں اتنے غلو اختیار کیے ہوئے وہ بھی آئیں, توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے فرائض کی ادائیگی کریں, نمازوں کی ادائیگی کریں, نمازوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دل کو لگائیں, قرآن پڑھیں. بزرگ نے بڑے پیارے قول, صوفیہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو شخص رات بھر سوتا رہے, صبح بھی سوتا رہے, فرمایا وہ اس کتے سے بھی بدتر ہے جو عام گلی محلوں میں بھی, گھروں کے اندر, کھیتوں میں اپنے مالک جس کا وہ چند ٹکڑے کھاتا ہے, پوری رات جاگ کر اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے, اس کی فصل کی حفاظت کرتا ہے, اس کی حویلی کی حفاظت کرتا ہے, اس گھر کی حفاظت کرتا ہے. اور وہ کیسا انسان ہے جس کو رزق رب کھلاتا ہے, جس کے رب نے اتنی نعمتیں دی, زندگی دی ہے, رزق دیا ہے, مال دیا ہے, حیات ایسی دی ہے, عزت والی گویا کہ وہ زندگی گزار رہا ہے, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. ساری رات سوتا رہے, صبح سحر بھی سونے میں گزار دے, اللہ اکبر. تو صوفیہ نے بڑی پیاری یہ چوٹ لگانے کے لیے یہ بات لکھی کہ اس سے بہتر تو پھر وہ کتا ہی ہے دنیا کا جو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری اختیار کرتا ہے. اللہ کریم رب العزت جل والا مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ظاہر اور باطن کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. اے کاش اس میانہ روی اعتدال پسندی کے ساتھ ہمارے ایسے معاملات ہو جائیں کہ ہم خود بھی دین کے حوالے سے بھی ایسے سنجیدہ ہو جائیں کہ دین پر بھی عمل کریں اور دنیا کے معاملات بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیں. رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن قرآن.